وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ کرونا وائرس کی دوسری شدید لہر سے نمٹنے کے لیے امدادی طبی سامان کی پہلی کھیپ منگل کو بھارت پہنچ گئی ہے۔ برطانیہ سے بھیجے گئے اس امدادی سامان میں 100 وینٹیلیٹرز اور 95 آکسیجن کنسنٹریٹرز شامل ہیں۔ بھارت میں برطانوی ہائی کمیشن نے کہا کہ اس ہفتے 9 ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے مزید طبی ساز و سامان بھارت پہنچائے گا۔ دوسرے ممالک نے بھی ہنگامی بنیادوں پر بھارت کو امدادی سامان بھیجنے کا اعلان کیا ہے، ان میں جرمنی، اسرائیل اور پاکستان شامل ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے بھی کہا ہے کہ وہ بھارت کے لیے خصوصی امدادی پیکج بھیج رہا ہے۔ منگل کو بھارت میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,23,144 رپورٹ ہوئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,771 تھی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پیر کو اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا کہ انہوں نے بھارت میں کورونا کے صورتحال سے متعلق بھارت کے وزیراعظم سے بات کی ہے اور انہیں کورونا کے صورتحال سے نمٹنے میں امریکہ کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس سے قبل امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان ایمل اے ہارن نے کہا کہ امریکی حکام بھارت کو ویکسین کی پیداوار بڑھانے کے لیے وسائل کی فراہمی کی مد میں 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ امریکی کانگریس میں انڈیا کاکس کے ڈیموکریٹک وائس چیئر روکھنہ نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو ایسٹرا زینیکا ویکسین کی وہ خوراکیں مہیا کرنے کی حامی بھرے جو امریکہ میں استعمال نہیں کی گئی ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ ملک سے غیر ملکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان اپنے بین الاقوامی تعلقات میں تنہائی کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ منگل کو کابل میں ایک تقریب سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز کو اچھی طرح سے لیس کیا جائے گا اور مالی اعانت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے طالبان سے عوامی املاک کی تباہی روکنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ صدر جو بائیڈن کی طرف سے فوج کے انخلا کے اعلان کے بعد طالبان کی طرف سے جنگ کا بہانہ ختم ہو گیا ہے۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ احمد ضیاء سراج نے تصدیق کی ہے کہ طالبان کا ایک چوٹی کا عہدیدار مولوی احمد قندھاری اس ہفتے افغان سیکیورٹی فورسز کی قندھار میں ایک کاروائی میں ہلاک ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولوی احمد قندھاری ملا اختر منصوری کے بعد دوسرے نمبر کا لیڈر تھا۔ ملا اختر منصوری ایرانی سرحد کے نزدیک امریکی فضائی حملے میں مارا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد ایران کا 3 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے اور ان کی ایرانی قیادت سے ہونے والی ملاقات میں پاک ایران سرحد پر نگرانی کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا، جو بلا شبہ پاک ایران تعلقات میں حائل اہم ترین چیلنج ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار نے خطے کے اہم ممالک کے دورے ایک ایسے وقت میں کیے ہیں جب خطے میں نئے جیو اسٹریٹجی کے اتحاد سامنے آ رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کئی چیلنجز بھی درپیش ہیں، جن میں سب سے بڑا چیلنج خطے کے عرب ممالک اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس ہفتے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنا پہلا خطاب کرنے والے ہیں۔ رائے عامہ کے 2 حالیہ جائزوں کے مطابق ان کی کارکردگی کو عمومی طور پر مثبت انداز سے دیکھا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز اس بات کے خواہاں ہیں کہ وہ کانگریس کے اپنے پہلے خطاب میں کئی ایک معاملات پر اظہار خیال کریں۔ ایسے میں جب امریکی صدر جو بائیڈن کو عہدہ صدارت سنبھالے 100 دن مکمل ہو رہے ہیں، 2 عدد حالیہ عوامی جائزوں سے پتہ چلا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت ان کی مجموعی کارکردگی کی مترف ہے۔ ان کی جانب سے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے مثبت اقدامات کو سراہا جا رہا ہے، جبکہ میکسیکو کے سرحد پر تارکین وطن کی یلغار سے نبرد آزما ہونے کے بارے میں تاثرات منفی نوعیت کے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے شکار مزید 142 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 4,487 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ روز 43,981 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں مثبت کیسز کی شرح 10.2% رہی۔ پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی مجموعی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو 87,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ حکومت پاکستان نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ 40 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگانے کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس خبر سے، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے بھارت میں کرونا کی صورتحال سے متعلق بھارت کے وزیر اعظم سے بات کی ہے اور انہیں کرونا کی صورتحال سے نمٹنے میں امریکہ کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس سے پہلے صدر بائیڈن نے اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ بھارت کو کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر ویکسین بنانے کا خام مال اور طبی عملے کے لیے حفاظتی سامان بھیجے گا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہمارے مشکل وقت میں بھارت نے مدد فراہم کی، ویسے ہی ہم بھی بھارت کو اس کڑے وقت میں مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس سے پہلے امریکی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی ترجمان ایملی ہورن نے کہا کہ امریکی حکام بھارت کو ویکسین کی پیداوار بڑھانے کے لیے وسائل کی فراہمی کی مد میں 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ بھارت کو جلد تشخیص کرنے والی ٹیسٹنگ کٹس اور وینٹیلیٹرز بھی فراہم کرے گا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے بھارت کو امداد کے اعلان کے بعد واشنگٹن پر دباؤ تھا کہ وہ بھی اس سلسلے میں کوئی اعلان کرے۔ اس سے پہلے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ جلد از جلد ویکسین لگائیں اور تمام حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ ایملی ہورن نے کہا کہ امریکہ بھارت کو آکسیجن کی پیداوار بڑھانے اور اس سلسلے میں تمام سامان دستیاب کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار پر غور کر رہا ہے۔ امریکی کانگریس میں انڈیا کاکس کے ڈیموکریٹک وائس چیئر رو کھنہ نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ بھارت کو ایسٹرازینیکا ویکسین کی وہ خوراکیں فراہم کرنے کی بھی حامی بھرے جو امریکہ میں استعمال نہیں کی گئیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایک سینئر امریکی افسر نے خدشات ظاہر کیے کہ بھارت میں کرونا وائرس کی نئی اقسام کے پھیلنے سے امریکہ میں اس وبائی مرض کے خلاف کی جانے والی کوششوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی ترجمان ایملی ہارن کا کہنا تھا کہ بھارت میں کرونا کی صورتحال پر قابو پانے میں مدد دینے کے لیے امراض کی روک تھام کے امریکی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اور USAID کے ماہرین کو بھارت بھیجا جائے گا۔ بھارت کو فوری امداد مہیا کرنے کے علاوہ US ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن بھارت میں ویکسین بنانے والی کمپنی بایولوجیکل ای لمیٹڈ کی ویکسین بنانے کی صلاحیت میں مدد فراہم کرے گی، جس سے بایو ای نام کی یہ کمپنی اس قابل ہو جائے گی کہ 2022 تک 1 ارب ویکسین کی خوراکیں تیار کر سکے۔ ادھر بھارت میں گزشتہ کئی دنوں سے کرونا کیسز کی یومیہ تعداد 3 لاکھ سے اوپر ہے، جبکہ کرونا سے ہونے والی یومیہ اموات کی تعداد 2500 سے 3000 کے درمیان ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ کرونا سے ہونے والی اموات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ حکومت جان بوجھ کر اموات کی حقیقی تعداد کو چھپا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب متعدد شمشانوں میں 24 گھنٹے چتائیں جل رہی ہیں اور قبرستانوں میں بھی میتوں کی تدفین کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی۔ گجرات اور مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹس نے ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کرونا اموات کی حقیقی تعداد کو واضح کریں۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے جو بغیر ٹیسٹنگ کے انتقال کر گئے یا جن کی ٹیسٹ رپورٹ عام نہیں کی گئی۔ متعدد میڈیا رپورٹوں کا کہنا ہے کہ مرکزی محکمہ صحت بھی صحیح تعداد چھپا رہا ہے اور ریاستی صحت ادارے بھی۔ شمشان گھاٹوں، قبرستانوں اور بلدیاتی اداروں کی رپورٹس کچھ اور کہانی بیان کرتی ہیں۔ دہلی کی ایک غیر سرکاری تنظیم ہم ہندوستانی کے صدر محمد نظام نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جن کو اسپتالوں میں جگہ نہیں ملتی وہ گھروں پر علاج کراتے ہیں، لیکن ان کی اموات سرکاری ریکارڈ میں درج نہیں ہو پاتی۔ ایسے بہت سے لوگوں کی جن کی کورونا سے موت ہو رہی ہے، کورونا اموات کے لیے مخصوص قبرستان کے بجائے عام قبرستانوں میں تدفین ہو رہی ہے۔ ان کے مطابق اصل اموات کی تعداد حکومت کی جانب سے بتائی جانے والی تعداد سے کم از کم 10 گنا زیادہ ہے۔
اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایمانداری سے جانچ ہو تو یہ 10 ٹائمز ہے۔ اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آئی سی ایم آر کے پاس جو ہے پورا ڈیٹا ہوتا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ آئی سی ایم آر کے پاس ڈیٹا تب جاتا ہے جب جو آپ کے آتھرائز ایجنسیز ہیں وہ ان کو ڈیٹا وہ پرووائڈ کرتی ہیں، भाई जब फॉरवर्ड करेगी तभी जाएगा। तो अब तो उनको यही कह दिया गया है कि भाई हमको जो है 5% और 6% जो है उससे ज्यादा डेटा नहीं चाहिए।
उनका कहना है कि हुकूमत एक तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए असल तादाद नहीं बता रही, दूसरे इससे आवाम के दरमियान खौफ हरास में इजाफे का भी खतरा है। उनके बकौल हुकूमत इस महाज पर बुरी तरह नाकाम है।
बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मोटिवेशनल प्रोग्राम चला रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि जो डर बैठा जा रहा है उस डर को खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ के लोग हैं जो एक प्रोग्राम चला रहे हैं कि भाई इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, और बाकायदा जो है वो मोटिवेट करते हैं उनको कि नहीं कोई बीमारी इतनी वो नहीं है कि आप उसमें जो है डरें और ये प्रिकॉशन लीजिए, सारी चीजें जो है गाइडलाइंस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ है ही नहीं।
मोहम्मद निजाम ने कहा कि हुकूमत ने हालिया दिनों में टेस्टिंग की तादाद घटा दी है ताकि असल हकायक आवाम के सामने ना आ सकें। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों पर हकायक छुपाने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और गुजरात की हाई कोर्ट्स ने मुतल्लिका रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि वो टेस्टिंग और अमवात की असल तादाद आम करें। हुकूमत की जानिब से इन इल्जाम की तरदीद की जाती है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे के बाद ईरान का 3 रोज़ा दौरा किया और उनकी ईरानी क़यादत से होने वाली मुलाकात में पाक ईरान सरहद पर निगरानी को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया, जो बिलाशुबा पाक ईरान ताल्लुकात में हायल अहम तरीन चैलेंज है। पाकिस्तान के आला सफारतकार ने खित्ते के अहम ममालिक के दौरे एक ऐसे वक्त पर किए हैं जब खित्ते में नए जियो स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद सामने आ रहे हैं। तजज़ियाकारों के ख्याल में खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कई चैलेंज भी दरपेश हैं, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज खित्ते के अरब मुल्कों और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जलील।
पाकिस्तान और ईरान स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल दो हमसाया ममालिक में कई कदरें मुश्तरक होने के बावजूद उनके बाहमी ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, लेकिन बैन अल-अक़वामी मुल्क के तजज़ियाकार डॉक्टर नज़ीर हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में इक्तसादी, सियासी और स्ट्रेटेजिक नोयत के चैलेंजेस के बावजूद उनके बकौल खित्ते के अंदर और बाहर होने वाली तब्दीलियों की वजह से इस्लामाबाद और तेहरान के एक दूसरे के करीब आने के इम्कान मौजूद हैं।
दो फैक्टर बड़े इम्पोर्टेंट हो गए हैं। एक तो ये है कि जो अमेरिका में एक एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीली आ गई है, बाइडन आ गए हैं और ट्रंप साहब चले गए हैं, तो उन दोनों के रवैयों में भी बड़ा फर्क महसूस आपको होता है। दूसरा ये है कि ईरान को भी बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सैंक्शंस पाकिस्तान की बहुत सख्त जरूरत। हमारी थोड़ी सी मजबूरी ये है कि हमारी जो बॉर्डर है, जैसे मैंने गुजारिश की आपसे, और हमारा जो कुछ बेल्ट है उसकी सारी की सारी ट्रेड जो है वो ईरान के साथ लगती है।
लेकिन बाज़ तजज़ियाकारों का कहना है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना इस्लामाबाद के लिए एक चैलेंज होगा। लेकिन तजज़ियाकार डॉक्टर नज़ीर का कहना है कि अब ईरान और सऊदी अरब के मामले में पाकिस्तान का किसी एक तरफ झुकाव नहीं है।
कि अब वो बात नहीं रही है, पाकिस्तान कॉन्शियसली जो है वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो एक पान नहीं बनना चाहता, बल्कि दोनों को फैसिलिटेट करना चाहता है।
लेकिन तजज़ियाकार डॉक्टर नज़ीर का कहना है कि पाक ईरान सरहद पर शिद्दत पसंद अनासर की कार्रवाइयों से निपटना इस्लामाबाद और तेहरान के लिए एक चैलेंज है। अगरचे पाकिस्तान और ईरान ने बॉर्डर सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए कई इकदाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात सरहद पार शिद्दत पसंद अनासर की सरगर्मियां बाहमी तनाव का सबब बनती हैं। दूसरी जानब तजज़ियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के करीब आने की एक वजह चीन का खित्ते में बढ़ता हुआ असर और रसूख भी है।
हाल में जो चीन ने ईरान के साथ 25 साल के तआवुन का एक वादा किया है, वो भी एक बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि चीन तो पाकिस्तान का बहुत पुराना दोस्त है और रूस के साथ भी ताल्लुकात ईरान के बड़े अच्छे हैं। तो काफी चीजें इकट्ठी हो गई हैं और मेरे ख्याल में इस हवाले से जो आपस में मशवरे होते हैं और आंदा की जो पॉलिसी बनती है उसमें काफी इत्तेफाक रहा है।
अहम तजियाकार जाहिद हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होने की कई दीगर वजूहात हैं।
ठीक है कि चाइना की मौजूदगी जो है थोड़ी सी कुछ काम आ नहीं सकती, लेकिन वो डिसाइसिव फैक्टर नहीं है कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की अपनी नौइयत है। जरूरी नहीं है कि जो है ईरान के ताल्लुकात जो दूसरे ममालिक से हो उसकी ही बुनियाद पे पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात बने। मेरे ख्याल अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं।
दूसरी जानब पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी के नुमाइंदे जफर मोतीवाला का कहना है کہ ایران پر عائد امریکی تعزیرات کی وجہ سے پاک ایران تجارت بھی متاثر ہوئی ہے.
اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز اٹھ جائیں یا کم از کم ایز اے نیبرلی کنٹری جو لینڈ روٹ سے جو ٹریڈ ہے ایران کے پاکستان کے ساتھ ایران کی وہ اگر اسٹارٹ ہو جائے تو دونوں ملکوں کے اندر کافی جو ہے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے.
یاد رہے کہ پاکستان اور ایران نے چند سال قبل اپنے دو طرفہ تجارتی حجم کو 2021 تک $5 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا تھا, لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں کرونا سے پیدا شدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت کے وضع کردہ قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے, اور پچھلے 3 ہفتوں کے دوران ان قواعد و ضوابط پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف 276,000 سے زائد کارروائیاں کی گئیں, جبکہ 1430 سے زیادہ مقدمات کا اندراج بھی کیا گیا. قواعد و ضوابط پر عمل درآمد نہ کرنے کے سلسلے میں ایک صوبائی وزیر کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے. ادھر کرونا سے ہلاک ہونے والوں میں اکثریت ڈاکٹروں کی ہے, جن کی موت اور متاثر ہونے کی کئی ایک وجوہات ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر کامران بنگش نے کرونا سے پیدا شدہ صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر قابو پانے کے لیے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی پر 276,000 سے زیادہ کارروائیاں کی گئی ہے, جبکہ 1430 سے زیادہ مقدمات بھی درج کر دیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر صحت اور وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا اور ان کے ساتھیوں کے خلاف سوموار کی رات قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. ادھر خیبر پختونخوا میں کرونا سے مرنے والے تقریباً 980 افراد میں 64 ڈاکٹر بھی شامل ہے. محکمہ صحت کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک صوبے کے مختلف اسپتالوں اور اداروں سے منسلک 64 ڈاکٹر کرونا وائرس کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ دوسرے نمبر پر مرنے والوں میں 15 پیرامیڈیکل اہلکار, 13 نرسز اور 7 دیگر طبی عملے میں شامل افراد شامل ہیں. ماہرین اور محکمہ صحت کے عہدیدار ڈاکٹروں کے کرونا سے متاثر ہونے کی کئی ایک وجوہات بتا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے اسپتال لیڈی ریڈنگ میں ایک سینئر ڈاکٹر شہریار نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا,
اس کی اس طرح ہم سائنٹیفک تو وجہ نہیں بیان کر سکتے ہیں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم ڈیفینیٹلی یہ لوگ کہیں نہ کہیں کسی پازیٹو پیشنٹ جو ہے اس کے ساتھ یہ لوگ کنیکشن میں آئے ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ انفیکشن جو ہے انہوں نے ایکوائر کی ہوتی ہے. اور آل اوور دا ورلڈ یہی ٹرینڈ ہے, خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی اس میں بھی ہیں. ڈاکٹرز ڈیفینیٹلی کیونکہ ایک ڈیڈلی انفیکشن ایک وائرس ہے, اور اگر آپ کہیں انفارچونیٹلی اس سے کنٹیکٹ میں آتے ہیں تو آپ اکوائر کر لیتے ہیں, اور ونس اکوائر کرنے کے بعد اگر آپ کے سمٹمز سویئرلی ہیں تو پھر مطلب اس میں مورٹیلٹی بہت ہائی ہے.
نوجوان ڈاکٹروں کی تنظیم کے صدر ڈاکٹر رضوان کنڈی ڈاکٹروں کے کورونا سے متاثر ہونے کی 3 مختلف وجوہات بتا رہے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ اپنی ہسٹری چھپاتے ہیں, اکثر ہمارے ڈاکٹرز کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کووڈ پازیٹیو ہیں. نہ صرف پی پی ایز اور ماسک نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تھرڈ وجہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو سینئر جو ڈاکٹر تھے اسپیشلی اور جو کووڈ میں کام کر رہے تھے ان میں کوموربڈ یا جو بیماریاں جیسے کہ شوگر ہے, بلڈ پریشر کی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے سینئر ڈاکٹر میں اکثر زیادہ ہوتی ہیں.
ڈاکٹر شہریار کا کہنا ہے کہ نجی کلینکس اور اسپتالوں میں قواعد و ضوابط کا خیال نہیں رکھا جاتا, جس کے نتیجے میں ڈاکٹروں کی بڑی تعداد اس وائرس کا شکار بن جاتے ہیں. پچھلے سال مارچ کے وقت میں جب ملک بھر میں کرونا سے عام لوگوں کی طرح ڈاکٹرز اور طبی عملے کی دیگر افراد متاثر ہونا شروع ہو گئے تو صوبائی حکومت نے ان کو بھی شہدا قرار دیا, مگر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق صدر ڈاکٹر عمر ایوب کے بقول ابھی تک کسی بھی ڈاکٹر کے لواحقین یا ورثہ کو شہدا پیکج نہیں دیا گیا ہے.
انفارچونیٹلی ابھی تک اس قسم کا کوئی پیکج کسی کو بھی نہیں دیا, اور بے شمار ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہو چکی ہے, بے شمار ابھی بیمار پڑے ہیں, اس کے لیے کسی قسم کا کوئی پیکج ابھی تک نہیں دیا, اور ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک مناسب پیکج دیا جائے.
شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پولیس نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف کو ریاست مخالف تقریر کے کیس میں گرفتار کر لیا. انہیں لاہور کی مقامی عدالت سے عبوری ضمانت کی درخواست خارج ہونے پر گرفتار کیا گیا. تجزیہ کاروں کے مطابق سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں, بات گرفتاری تک نہیں پہنچنا چاہیے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
سرکاری وکیل محمد شہباز نے عدالت کو بتایا کہ جاوید لطیف کا متنازع بیان اپنے لیڈر کی محبت میں حدود کو تجاوز کرنے کے مترادف ہے. ان کے بیان کی سی ڈی کو فرانزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے. اس موقع پر وکیل مدعی چوہدری انجم نے عدالت کو بتایا کہ جاوید لطیف نے ایک شخص کی محبت میں ریاست کو دھمکی دی ہے. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد جاوید لطیف کی عبوری ضمانت خارج کر دی. ضمانت منسوخ ہونے کے بعد جاوید لطیف کو سی اے ای پولیس نے گرفتار کر لیا. اپنی گرفتاری کے موقع پر ایک بیان میں جاوید لطیف نے کہا کہ وہ ایک عوامی نمائندے ہیں, جس طرح سے انہیں روکا گیا ہے یہ ریاستی دہشت گردی ہے.
یہ ہے پاکستان جس میں آپ دہشت گردوں کو تو چھوڑتے ہیں, مگر پاکستان میں خرابیوں کی نشاندہی کرنے پر آپ ان کو غدار کہتے ہو.
سینئر صحافی اور تجزیہ کار نسیم زہرا سمجھتی ہیں کہ سیاسی رہنماؤں کو ایسے بیانات سوچ سمجھ کر دینے چاہیے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے نسیم زہرا نے کہا کہ جاوید لطیف اپنے بیان کی وضاحت کر چکے ہیں, جس کے بعد بات آگے نہیں بڑھنی چاہیے.
بالکل غلط کیا اور معافی بھی انہوں نے مانگی ہے, تو ہو جاتا ہے ایسے. اور پھر جب کوئی رہنما اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ویسے بھی اس کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے.
سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری سمجھتے ہیں کہ جس بیان کا حوالہ جاوید لطیف نے دیا تھا وہ سابق صدر آصف علی زرداری کا بیان تھا. خیال رہے مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف نے ایک ٹی وی پروگرام میں نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کو مبینہ دھمکی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو وہ پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. اس بیان کے بعد جاوید لطیف کے خلاف ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور غداری سمیت سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ ملک سے غیر ملکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان اپنے بین الاقوامی تعلقات میں تنہائی کا شکار نہیں ہوگا. منگل کے روز کابل میں ایک تقریب سے وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ صرف تعلقات کی نوعیت ہی تبدیل ہوگی. انہوں نے کہا کہ افغان سیکورٹی فورسز کو اچھی طرح سے لیس کیا جائے گا اور مالی اعانت فراہم کی جائے گی. صدر غنی نے کہا کہ افغانستان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا ایک موقع پیدا ہوا ہے اور تعلقات کا ایک نیا باب شروع ہوا ہے. انہوں نے طالبان سے عوامی املاک کی تباہی روکنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ صدر جو بائیڈن کی طرف سے فوج کے انخلا کے اعلان کے بعد طالبان کی طرف سے جنگ کا بہانہ ختم ہو گیا. صدر غنی نے کہا کہ 2 سال قبل انہوں نے اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا تھا کہ وہ افغانستان سے فوج واپس بلائیں. افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS کے حکام کا کہنا ہے کہ NDS نے 14 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 700 سے زائد زیر حراست غیر ملکی جنگجوؤں کی فہرست جاری کر دی ہے اور افغان حکومت ان افراد کے مستقبل کے حوالے سے متعلقہ ممالک کے ساتھ بات چیت کو تیار ہے. NDS کے سربراہ احمد ضیاء سراج کا کہنا ہے کہ ان میں سے 299 کا تعلق پاکستان سے ہے, جبکہ باقی افراد ازبکستان, تاجکستان, کرغزستان, روس, چین, اردن, ایران, ترکی, انڈونیشیا, الجیریا, بنگلہ دیش, بھارت اور مالدیپ سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان زیر حراست افراد میں خواتین بھی شامل ہیں. میانمار کی معزول ڈیفیکٹو رہنما آنگ سان سو چی کی پیر کے روز ایک ایسے وقت پر عدالت میں پیشی ہوئی جب اس ملک کے علاقائی ہمسایہ ممالک فوجی جنتا پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ میانمار میں جاری مہلک انتشار کو ختم کرے. 75 سالہ سو چی کے وکیل بھی سماعت کے لیے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دارالحکومت نیبتا میں ایک عدالت میں حاضر ہوئے. سو چی 1 فروری کی بغاوت سے بعد حراست میں ہیں اور انہیں 6 فوجداری الزامات کا سامنا ہے. ان میں سب سے سنگین الزام یہ ہے کہ انہوں نے ملک کے نوآبادیاتی دور کے قانون کو توڑا, جس کی داشت میں انہیں 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. ان کے وکلا نے کہا کہ پیر کے روز انہوں نے ایک بار پھر اپنی قانونی ٹیم سے براہ راست ملاقات کا مطالبہ کیا کیونکہ ان کی نظر بندی کے دوران اب تک ایسا نہیں ہو سکا. برطرف کی جانے والی شہری حکومت کے 2 دیگر رہنما صدر یو ون مینٹ اور نیپیٹا کاؤنسل کے چیئرمین ڈاکٹر میو آنگ بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے. ان تینوں کے لیے اگلی سماعت 10 مئی کو ہوگی. فوج نے گزشتہ سال نومبر کے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کا حوالہ دیتے ہوئے سول حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا. اس بغاوت کے نتیجے میں میانمار میں روزانہ بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے اور مظاہرین سوچی اور ان کی منتخب حکومت کے اقتدار میں واپسی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں. جنتا نے مظاہرین کے خلاف رد عمل میں پرتشدد اور مہلک کاروائی کی. سیاسی قیدیوں کے لیے ایک غیر سرکاری نگران تنظیم کا اندازہ ہے کہ بغاوت کے بعد سے اب تک 700 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. جنوب مشرقی ایشیائی ممالک یعنی آسیان کی 10 رکنی تنظیم کے رہنماؤں نے ہفتے کے روز جکارتا میں ایک ہنگامی سربراہی اجلاس منعقد کیا. میانمار بھی آسیان کا رکن ہے. سربراہی اجلاس میں جنتا کے رہنما سینئر جنرل مینگ آنگ ہلانگ بھی شریک تھے. اس گروپ نے ایک بیان جاری کیا جس میں جنتا سے مطالبہ کیا گیا کہ تشدد کو ختم کیا کیا جائے، متعلقہ فریقوں کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے اور آسیان کے خصوصی نمائندے کو ملک میں داخلے کی اجازت دی جائے، لیکن بیان میں تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کے مطالبے کا ذکر شامل نہیں تھا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن اس ہفتے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنا پہلا خطاب کرنے والے ہیں۔ رائے عامہ کے دو حالیہ جائزوں کے مطابق ان کی کارکردگی کو عمومی طور پر مثبت انداز سے دیکھا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز اس بات کے خواہاں ہیں کہ وہ کانگریس کے اپنے پہلے خطاب میں کئی ایک معاملات پر اظہار خیال کریں۔ ایسے میں جب امریکی صدر جو بائیڈن کو عہدہ صدارت سنبھالے 100 دن مکمل ہو رہے ہیں، دو عدد حالیہ عوامی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت ان کی مجموعی کارکردگی کی معترف ہے۔ ان کی جانب سے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے مثبت اقدامات کو سراہا جا رہا ہے، جبکہ میکسیکو کی سرحد پر تارکین وطن کی یلغار سے نبرد آزما ہونے کے بارے میں تاثرات منفی نوعیت کے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ اسد نذیر۔
واشنگٹن پوسٹ اور ABC کی ایک نئی جائزہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 52% بالغ امریکی آبادی کی مثبت رائے کے مقابلے میں 42% کی رائے منفی ہے۔ ABC کے نیوز پول میں بائیڈن کو 53% مثبت جبکہ 39% منفی ریٹنگ دی گئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ اور ABC کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ 90% ڈیموکریٹس بائیڈن کی کارکردگی کی توثیق کرتے ہیں، جبکہ ریپبلکنز کے معاملے میں مقبولیت کی یہ شرح محض 13% ہے۔ ادھر NBC کے سروے میں یہ تناسب ڈیموکریٹس کی نظر سے 90%، انڈیپینڈنس کے خیال میں 61%، جبکہ ریپبلکنز کی نگاہ میں کارکردگی کی مقبولیت کی شرح محض 9% ہے۔ رائما کے جائزوں کے مطابق کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے ضمن میں بائیڈن کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ NBC کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبولیت کی شرح 69% ہے، لیکن ان سروے رپورٹس کے مطابق چند دیگر معاملات سے متعلق صدر بائیڈن کی کارکردگی اتنی مضبوط نہیں سمجھی گئی جتنی کرونا وائرس سے نمٹنے کے متعلق ہے۔ چین سے تعلقات کے معاملے پر ان کی پالیسی کو 35% مقبولیت، اسلحے کو محدود کرنے سے متعلق پالیسی کو 34%، جبکہ سرحد کی سیکیورٹی اور ترک وطن کے معاملوں پر 33% تائید حاصل ہے۔ دوسری طرف سیاسی طور پر منقسم امریکہ میں ریپبلکن قانون سازوں نے بائیڈن مخالف سخت بیانات کا آغاز کر دیا ہے۔ ریاست جنوبی کیرولینا سے تعلق رکھنے والے سابق صدر ٹرمپ کے حامی سینیٹر لنزی گراہم نے امریکی ٹیلی ویژن چینل فاکس نیوز سنڈے شو میں بتایا کہ میں ان 43% لوگوں میں شامل ہوں جو بائیڈن کی پالیسیوں پر عدم اعتماد کرتے ہیں۔ بائیڈن کی خارجہ پالیسی تباہ کن ہے، سرحد پر افراتفری مچی ہوئی ہے، ایرانیوں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، وہ ایرانی حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرنے والے ہیں، جبکہ ایران نے اپنی پالیسی میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی کوشش نہیں کی۔ افغانستان کا شیرازہ بکھرنے والا ہے، روس اور چین نے اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ لنزی گرام نے کہا کہ معاشی اعتبار سے وہ بہتری کی پالیسیوں کو ناکام بنانے پر تلے ہوئے ہیں، وہ ٹیکس کو بے انتہا بڑھانے کے خواہاں ہیں، جبکہ وہ بنیادی طور پر امریکیوں کو کاروبار سے بے دخل کرنے سے متعلق قانون سازی کرنے کے خواہاں دکھائی دیتے ہیں۔ ریپبلکنز بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے امیر افراد اور ان کے کاروبار پر ٹیکس میں اضافے کے مخالف ہیں۔ صدر بائیڈن ریپبلکن قانون سازوں کے ساتھ سمجھوتے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن دونوں فریقوں کے درمیان ابھی خاصا فاصلہ باقی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں مردم شماری بیورو کے نئے اعداد و شمار کے مطابق جنوبی اور مغربی ریاستوں نے آبادی میں اضافے اور تارکین وطن کی بدولت ایوان میں شماری ریاستوں کی نسبت زیادہ نشستیں حاصل کر لی ہیں، جس سے ریپبلکن کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے۔ پیر کے روز جاری کیا جانے والا یہ قومی جائزہ اگلے 10 برسوں کے لیے یہ طے کرتا ہے کہ کس ریاست کی کانگریس کی نشستوں اور الیکٹرل ووٹوں میں برتری یا تنزلی دیکھنے میں آئی، جو اگلی ایک دہائی کے لیے سیاسی منظرنامے کی تشکیل میں مددگار ہوتا ہے۔ سن 2020 کی مردم شماری سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنوبی مغربی ریاست ٹیکسس 2 اضافی نشستوں کے ساتھ ایوان میں سب سے زیادہ نشستوں کی حامل ریاست قرار پائی ہے، جبکہ جنوبی ریاستوں فلوریڈا اور شمالی کیرولائنا کے ساتھ ساتھ مغربی ریاستوں کولوراڈو، مونٹینا اور اوریگان کو 1-1 نشست کا فائدہ ہوگا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پیر کے روز امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پہلی عالمی جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں لاکھوں آرمی نائی باشندوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دینے کے اپنے بیان کو واپس لیں۔ صدر جو بائیڈن کے ہفتے کے روز دیے گئے بیان کے بعد اپنے پہلے تبصرے میں اردوان نے کہا کہ امریکی رہنما نے ایک صدی قبل ہماری جغرافیائی حدود میں رونما ہونے والے افسوسناک واقعات کے بارے میں بے بنیاد، ناجائز اور غیر منصفانہ ریمارکس دیے۔ اردوان نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ بائیڈن جلد سے جلد اپنے اس غلط بیان کو واپس لے لیں گے۔ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی یعنی ڈی ایچ ایس نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ خود اپنے رینکس میں اندرون ملک انتہا پسندی کے امکانی خطرے کی چھان بین کرے گا۔ ادارے کے سیکرٹری الیجاندرو میرکاس نے یہ نہیں کہا کہ اس جائزے کی وجہ کیا ہے، لیکن انہوں نے امریکی کیپیٹل بلڈنگ پر 6 جنوری کو اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے امریکہ میں موجود انتہا پسندی کے خطرے کو اجاگر کیا ہے۔ ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ ڈی ایچ ایس کے سینئر افسروں کا ایک گروپ فوری طور پر اس بارے میں ایک جامع جائزہ شروع کرے گا کہ ادارے کے اندر پرتشدد انتہا پسندی سے منسلک خطرات کا پتہ چلانے، انہیں روکنے اور ان سے نمٹنے کے بہترین طریقے کیا ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کی ایک ایسی گفتگو کی ریکارڈنگ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کچھ انتہائی اہم اور حساس معاملات پر بے حد کھل کر بات کی۔ اس گفتگو میں جواد ظریف نے ایران میں سفارتکاری اور اختیارات کی حدود کا تنقیدی انداز میں جائزہ لیا۔ یہ گفتگو اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کی اندرونی صورتحال پر نظر ڈالنے کا ایک نادر موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ تفصیلات سے دراڈار کی زبانی
ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایران میں ایسی سیاسی فضا قائم ہے جس میں عہدیدار بہت سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، کیونکہ ایران کے سخت گیر سیاسی ماحول میں بے پناہ اختیارات کی مالک پاسداران انقلاب بھی گہرا اثر نفوذ رکھتی ہے جس کی براہ راست نگرانی ملک کے سپریم لیڈر کرتے ہیں۔ ظریف کو اس سال جون میں ہونے والے انتخابات میں ایک ممکنہ صدارتی امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس گفتگو کے چند حصے لندن میں قائم فارسی زبان کے ایران انٹرنیشنل سیٹلائٹ نیوز چینل پر نشر کیے گئے تھے۔ ایران انٹرنیشنل نے 3 گھنٹوں پر مشتمل اس گفتگو کی ریکارڈنگ پیر کے روز متحدہ عرب امارات میں تعینات اے پی کے نمائندے کو فراہم کیے۔ انٹرویو میں جواد ظریف نے بتایا کہ روس جوہری معاہدے کو روکنا چاہتا تھا۔ اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما سے روس کے تعلقات کشیدہ تھے۔ اوباما انتظامیہ نے صدر حسن روحانی کے ساتھ معاہدہ طے کیا تھا۔ یہ بات اتنی حساس تھی کہ جواد ظریف نے انٹرویو لینے والے سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی طور پر افشا نہیں کر سکتے۔ شام کی جنگ میں اتحادی ہونے کے باوجود ایران اور روس کے تعلقات بعض اوقات کشیدہ رہے ہیں۔ انٹرویو میں جواد ظریف کا کہنا تھا کہ اگر ایران سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہم ترین ترجیح نہ بنتا تو چین اور روس ان کی ترجیح اول بن جاتے۔ مغرب سے تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے ایران کو ہمیشہ روس اور چین کی ضرورت رہی ہے اور انہیں اس سلسلے میں کسی سے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ انہیں ہمیشہ ایران کے ذریعے بہت سے فوائد مل سکتے ہیں۔ تاہم اے پی کے مطابق چین اور روس دونوں نے ہی ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو دوبارہ فعال کرنے کی کھل کر حمایت کی ہے۔ ویانا میں چین اور روس کے سفارتی مشن سے اس پر رد عمل ڈالنے کے لیے رابطہ کیا گیا، لیکن فوری طور پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ جواد ظریف کے انٹرویو کی ریکارڈنگ میں انہوں نے پاسداران انقلاب کے جنرل قاسم سلیمانی پر روس کے ساتھ علیحدہ سے تعلقات رکھنے پر بھی تنقید کی ہے۔ جنرل سلیمانی سن 2020 میں بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ جواد ظریف کا کہنا تھا کہ انہیں میدان جنگ کے لیے سفارتکاری کی قربانی دینی پڑی ہے، لیکن وہ جو میدان جنگ میں تھے اور جن کی قیادت سلیمانی کر رہے تھے، انہوں نے سفارتکاری کے لیے ویسی قربانی نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران جوہری معاہدے سے بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا، لیکن اسے لڑائی کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے اعتراضات کے باوجود جنرل سلیمانی قومی ایئر لائن ایران ایئر کو شام میں جنگی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے سے باز نہیں آئے۔ اس گفتگو کے منظر عام پر آنے کے بعد ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اس انٹرویو کے مستند ہونے سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے پیر کے روز صحافیوں کو بتایا کہ یہ گفتگو بنیادی طور پر 7 گھنٹوں پر مشتمل تھی اور اس کا صرف ایک حصہ منظر عام پر آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گفتگو ایرانی صدارتی دفتر سے منسلک ایک تھنک ٹینک کے ماہر معاشیات سے ہوئی تھی، جسے آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنا مقصود تھا۔ خطیب زادے نے اس انٹرویو کی ریکارڈنگ منظر عام پر لانے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے حصوں کو کاٹ چھانٹ کر پیش کیا گیا۔ تاہم انہوں نے یا کسی دوسرے عہدیدار نے یہ نہیں بتایا کہ یہ گفتگو منظر عام پر کیسے آئی۔ جواد ظریف نے جو عراق کے دورے پر ہیں بغداد میں مختصر بیان کے بعد صحافیوں سے بات کرنے سے گریز کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ایران پر دباؤ کی مہم کو آگے بڑھانے والے سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومیو نے جواد ظریف کے انٹرویو پر ٹویٹر پر اپنی پوسٹ پر اسے ایک کاری ضرب قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ایران اور مشرق وسطی پر وسیع تر اثرات مرتب ہوں گے۔ اے پی کی رپورٹ کے مطابق جواد ظریف کے انٹرویو کے ویانا میں ایران کے جوہری معاہدے پر جاری مذاکرات پر اثرات ہو سکتے ہیں۔
اور آئیے اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کا شکار مزید 142 مریض دم توڑ گئے، جبکہ 4487 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ روز 43,981 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں مثبت کیسز کی شرح 10.2% رہی۔ پاکستان میں فعال کیسز کی مجموعی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو 87,000 سے تجاوز کر گئے۔ حکومت پاکستان نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ 40 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگانے کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا نے کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں بھارت سے آنے والی براہ راست پروازوں کو معطل کر دیا۔ وزیراعظم سکاٹ موریسن نے منگل کے روز نیوز کانفرنس کے دوران اعلان کیا کہ بھارت سے آنے والی پروازوں پر 15 مئی تک پابندی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس انسانی بحران ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ سکاٹ موریسن کا مزید کہنا تھا کہ بھارت سے آنے والی پروازوں پر پابندی عارضی ہے، جس کا مقصد وبا کا گڑھ بننے والے ممالک سے اس کے آسٹریلیا منتقل ہونے کو روکنا ہے۔ یورپ سفری پابندیوں میں نرمی لاتے ہوئے ان امریکیوں کو یورپ میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کی اجازت دے گا جنہیں کرونا وائرس کی ویکسین لگ چکی ہوگی۔ اور بھارت میں کرونا وائرس سے یومیہ جہاں 3 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، وہیں دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ لیگ انڈین پریمیئر لیگ یعنی IPL ابھی جاری ہے۔ تاہم خدشات کے پیش نظر بعض کھلاڑیوں نے لیگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وون ڈر لیان نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کے 27 رکن ممالک ان افراد کو یورپ میں سفر کے لیے آنے دیں گے جنہیں یورپین میڈیسن ایجنسی سے منظور شدہ ویکسین لگ چکی ہو۔ ایجنسی کی جانب سے وہ تینوں ویکسینز منظور شدہ ہیں جو امریکہ میں اس وقت استعمال ہو رہی ہیں۔ ان میں فائزر، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن کی کرونا وائرس کی ویکسینز شامل ہیں۔ ارسلا وون ڈر لیان نے بتایا، جہاں تک مجھے معلوم ہے امریکہ میں وہی ویکسینز استعمال ہو رہی ہیں جو کہ یورپین میڈیسن ایجنسی کی جانب سے منظور شدہ ہیں۔ ان کے بقول اس صورتحال کی بدولت ایسے افراد کو جنہیں یہ ویکسینز لگ چکی ہیں یورپی یونین میں سفر کرنے میں آسانی ہوگی۔ تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کی کہ یورپ میں سفر دوبارہ سے کب شروع ہوگا۔ یورپ ایک برس پہلے تمام غیر ضروری سفر پر پابندی لگا چکا ہے۔ رواں مہینے یورپین یونین کے رکن ممالک نے اس بات پر اتفاق ظاہر کیا تھا کہ یورپ میں سفر کے لیے ویکسین پاسز کا استعمال شروع کیا جائے۔ یہ پاسز ان لوگوں کو فراہم کیے جائیں گے جنہیں اب تک کورونا وائرس کی ویکسین لگ چکی ہے یا جو اس وبائی مرض سے متاثر ہو کر صحت مند ہو چکے ہیں، یا ایسے لوگ جن کا سفر سے پہلے کورونا وائرس کا ٹیسٹ منفی آ چکا ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس سے یومیہ جہاں 3 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، وہیں دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ لیگ انڈین پریمیئر لیگ یعنی IPL بھی جاری ہے۔ تاہم خدشات کے پیش نظر بعض کھلاڑیوں نے لیگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ اب تک آسٹریلیا کے 3 اور بھارت کے 1 کرکٹر نے مزید میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایونٹ میں شامل ٹیم راجستھان رائلز کی نمائندگی کرنے والے آسٹریلوی فاسٹ بالر اینڈریو ٹائیو اتوار کو ممبئی سے بذریعہ دوحہ سڈنی کے لیے روانہ ہوئے، جس کے بعد مزید 2 آسٹریلوی کھلاڑیوں نے مزید میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 34 سالہ اینڈریو ٹائیو نے آسٹریلوی ریڈیو SEN سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں کرونا کے خدشات موجود ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ لیگ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنے والے واحد کھلاڑی نہیں۔ اینڈریو ٹائیو کے بعد پیر کو ایڈم زمپا اور کین رچرڈسن بھی ایونٹ سے الگ ہو گئے ہیں۔ دونوں کھلاڑیوں نے اپنے فیصلے سے متعلق اپنی فرینچائز کو آگاہ کر دیا ہے۔ زمپا اور رچرڈسن رائل چیلنجرز بنگلور کی نمائندگی کر رہے تھے۔ کھلاڑیوں کی دستبرداری سے متعلق فرینچائز نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ دونوں کھلاڑی ذاتی وجوہات کی بنا پر واپس آسٹریلیا جا رہے ہیں اور وہ ایونٹ کے بقایا میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ فرینچائز نے کہا کہ مینجمنٹ کھلاڑیوں کے فیصلے کا احترام اور ان کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ سابق آسٹریلوی کپتان سٹیون سمتھ، ڈیوڈ وارنر اور پیٹ کمنس سمیت
16 آسٹریلوی کرکٹر بھارت میں موجود ہیں، جبکہ کوچز میں رکی پونٹنگ، سائمن کیٹیج، کمنٹیٹر میتھیو ہڈن، بریٹلی اور مچل سالٹر لیگ کا حصہ ہیں۔ آئی پی ایل کی ٹیم دہلی کیپٹل کے کپتان روی چندرن ایشون نے بھی ایونٹ میں وقفہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے پیر کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ منگل سے دستیاب نہیں ہوں گے اور کرونا وائرس کے اس مشکل وقت میں اپنے اہل خانہ کو سپورٹ کریں گے۔ ایشون نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہونے کی صورت میں وہ دوبارہ ایونٹ کا حصہ بنیں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ یعنی بی سی سی آئی اور فرنچائز اونرز اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ آئی پی ایل وائرس سے محفوظ ہے، جس کا انعقاد تماشائیوں کے بغیر بایو سیکیور ماحول میں ہو رہا ہے۔ ایونٹ میں اب تک 20 میچز کھیلے جا چکے ہیں۔ شیڈیول کے مطابق پہلے مرحلے میں 56 میچز ہوں گے اور دوسرے مرحلے میں فائنل سمیت 14 میچز کھیلے جائیں گے۔ 51 روز تک جاری رہنے والے اس ایونٹ کا فائنل 30 مئی کو شیڈیول ہے۔ بی سی سی آئی نے میچز کے لیے چنئی، ممبئی، کولکاتہ، بنگلور، احمد آباد اور دہلی کا انتخاب کیا ہے، جہاں یہ میچز کھیلے جا رہے ہیں۔
کووڈ 19 کی وبا کے باعث دنیا بھر کے بچوں کے لیے خسرے جیسی مہلک بیماریوں کے خلاف معمول کی ویکسینیشن کا سلسلہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت یونیسیف اور گیوی پر مشتمل ویکسین الائنس کی ایک پریس ریلیز کے مطابق اس وقت 50 ملکوں میں زندگی بچانے کی 60 کیمپینز مؤخر ہو جانے کے باعث 228 ملین لوگ، جن کی اکثریت بچوں پر مشتمل ہے، خسرہ، زرد بخار اور پولیو کے خطرے سے دو چار ہیں۔ اب جبکہ دنیا اپریل کے آخری ہفتے میں ورلڈ امیونائزیشن ویک منا رہی ہے، گروپس ملکوں پر ویکسینز پر سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دے رہے ہیں۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس آج گوئٹے مالا میں کمیونٹی تنظیموں کے ساتھ بات چیت کرنے والی ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ روز گوئٹے مالا کے لیے معاشی اور دیگر امدادی کوششوں کا اعلان کیا گیا۔ امریکہ کی ان کوششوں کی وجہ سے گوئٹے مالا اور اس کے ہمسایہ ممالک کو کنٹرول سے باہر ہو جانے والی نقل مکانی کی رفتار کو سست کرنے میں مدد فراہم ہوگی۔ نائب صدر کاملا ہیرس نے پیر کے روز گوئٹے مالا کے صدر الیجینڈرو گمیٹی کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا کہ وہ ان کے خیالات جاننے کی خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہر اقدام کا مرکز اس خطے کے عوام کو ہونا چاہیے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے رواں سال کے شروع میں ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ خطے میں کئی سمندری طوفان آنے اور کرونا وائرس کے معاشی اثرات کے بعد گوئٹے مالا، ایل سیلواڈور اور ہنڈرس میں بھوک کا سامنا کرنے والے افراد کی تعداد 7.8 ملین ہو گئی۔ 310 ملین امریکی ڈالر کا امریکی پروگرام خطے میں غذائی عدم تحفظ کو دور کرنے اور دیگر ضروری انسانی امداد فراہم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس پروگرام کا پیر کے روز اعلان کیا گیا۔ دونوں ملکوں نے امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی سے ملازمین کے ایک گروپ کو گوئٹے مالا بارڈر پروٹیکشن ٹاسک فورس کے ارکان کی تربیت کے لیے بھیجنے کے منصوبے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ امریکہ گوئٹے مالا واپس جانے والے تارکین وطن کے لیے امدادی پروگراموں اور ان کے لیے پناہ گاہوں کی تعمیر میں بھی مدد دے گا۔ امریکی حکام ابھی مکمل طور پر قائل نہیں کہ روس کرائمیا اور یوکرین کی سرحد کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے کے اپنے وعدے کی پاسداری کر رہا ہے، جہاں اس نے ہفتوں تک بڑی تعداد میں اپنی فوجیں تعینات کر رکھی تھیں۔ امریکہ نے کہا کہ ابھی یہ بات کہنا قبل از وقت ہے۔ پینٹاگون نے پیر کے روز کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ روسی فوجی پیچھے ہٹے ہیں، لیکن خطرہ ابھی باقی ہے۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے رپورٹروں کو بتایا کہ ہم نے یوکرین سے کچھ فوجیوں کی واپسی دیکھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی فوج صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہے اور ان روسی دعووں کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی فوجیں محض فوجی مشقوں کے لیے اکٹھی ہوئی تھیں اور اب ان سب کی واپسی ہو رہی ہے۔ امریکہ اور مغربی عہدیداروں نے بار بار اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ روسی فوجوں کا اتنا بڑا اجتماع 2014 کے بعد دیکھنے میں آیا۔ اس وقت ماسکو نے جزیرہ نما کرائمیا پر حملہ کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یورپی عہدیداروں نے گزشتہ ہفتے کہا کہ فوج کا یہ تازہ ترین اجتماع ایک انتہائی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے، جب روس کے 1,00,000 سے زیادہ فوجی یوکرین کی سرحد پر بہت قریب اکٹھے ہو گئے۔ امریکی اور مغربی خدشات کے برعکس روسی عہدیداروں نے ہمیشہ یوکرین پر الزام لگایا ہے کہ وہ خطے میں پریشانی کا سبب ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے پیر کے روز کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ فون پر مشرقی یوکرین میں کیف کی اشتعال انگیز کاروائیوں کے بارے میں بات کی۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شوگو نے گزشتہ جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ یوکرین کی سرحد پر فوجی مشقیں ختم ہو گئی ہیں اور فوجی 1 مئی تک اپنے مستقل اڈوں پر واپس آ جائیں گے۔ اسی روز بات کو نیٹو کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اتحاد نے روسی اعلان کا نوٹس لیا ہے اور یہ بھی کہا کہ روس کی جانب سے کشیدگی میں کمی کے لیے کوئی بھی اقدام عام ہے اور اسے بہت پہلے ایسا کر لینا چاہیے تھا۔ اسرائیل کی پولیس کی جانب سے اتوار کی رات یروشلم کے باہر دمشق دروازے پر کھڑی کی گئی وہ رکاوٹیں ہٹا لیے جانے پر فلسطینیوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ رکاوٹیں ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کو اب اس ٹاک تک رسائی حاصل ہو گئی جو رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد سے لڑائی کا میدان بن گیا تھا۔ گیتیارا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق پولیس کی جانب سے یروشلم کے پرانے شہر کے داخلی دروازے سے رکاوٹیں ہٹانے کے بعد مشرقی یروشلم پلازا میں ہزاروں فلسطینیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ چند نوجوان فلسطینی پرچم لہرا رہے تھے۔ ماہ رمضان میں یہ مقام نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے مقبول ہے، تاہم جب اسرائیلی پولیس نے ہجوم میں داخل ہو کر فلسطینی پرچم قبضے میں لینا شروع کیے تو اس وقت ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ جشن کے مناظر پیر کی صبح تک جاری رہے۔ اسرائیل کی عرب اقلیت سے تعلق رکھنے والے قانون ساز احمد طبی نے رکاوٹیں کھڑی کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ رکاوٹیں کھڑی نہیں کی جانی چاہیے تھیں۔ خبر رساں ادارے رائٹر سے بات کرتے ہوئے احمد کا کہنا تھا کہ راستہ کھولنا ایک درست فیصلہ ہے اور یہ درست سمت کی طرف قدم ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی پولیس کو فلسطینیوں پر حملے بند کرنا چاہیے۔ یروشلم میں پہلے سے پھیلی اشتعال انگیز کشیدگی 13 اپریل کو ماہ رمضان کے آغاز پر تصادم میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ اشتعال مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی پھیل گیا جہاں مشرقی یروشلم کے مکینوں سے یکجہتی کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے اور غزہ سے فلسطینی عسکریت پسند گروہوں نے درجنوں راکٹ اسرائیل پر داغے۔ تشدد اس وقت عروج کو پہنچا جب جمعرات کو فلسطینیوں کے طبی عملے نے کہا کہ 100 کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور اسرائیل پولیس نے 50 کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایسے میں سینکڑوں قوم پرست اسرائیلی بس یروشلم سے دمشق دروازے کی جانب مارچ کرتے ہوئے عربوں کی موت کے نعرے لگا رہے تھے، تاہم اواخر ہفتہ ان میں کمی آنا شروع ہوئی اور اتوار کے روز سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ویڈیوز میں فلسطینیوں کو نماز تراویح کے بعد رکاوٹیں ہٹاتے دکھایا گیا۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا تھا کہ اس نے رکاوٹوں کو ہٹانے کا حکم حالیہ دنوں کے غیر معمولی واقعات کے تناظر میں دیا ہے۔ اسرائیلی پولیس کے ترجمان نے رائٹرز کو بتایا کہ رکاوٹیں ہٹائے جانے کا حکم مذہبی حکام، مقامی لیڈروں اور دکانداروں سے مشاورت کے بعد دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ یروشلم میں سب کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی اپیلوں کے بعد یہ اقدامات اٹھائے گئے۔ یروشلم اسرائیلی اور فلسطینی تنازع کا مرکز ہے، اس لیے عالمی سطح پر یہ خدشات موجود تھے کہ یہ تصادم کہیں قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ اس حالیہ تنازع کی وجہ سے اسرائیلی پولیس کا دمشق گیٹ کے باہر فلسطینیوں کے ہجوم کو اکٹھا ہونے سے روکنے کا فیصلہ تھا، جس سے فلسطینیوں میں اشتعال پھیل گیا۔ دمشق گیٹ ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی دوران اسرائیلیوں کے اشتعال کی وجہ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی وہ ویڈیوز تھیں جن میں فلسطینی نوجوانوں کو شہر میں موجود انتہائی قدامت پسند یہودیوں کو مارتے پیٹے دکھایا گیا ہے، جس پر دائیں بازو کے شدت پسند خیالات رکھنے والے سیاستدانوں اور پولیس کی جانب سے سخت اقدامات اٹھائے جانے کے مطالبات کیے گئے۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا تھا اور پھر یکطرفہ طور پر اسے ضم کر لیا تھا۔ اسرائیلی حکومت یروشلم کو ایک ابدی اور ناقابل تقسیم دارالحکومت کہتی ہے، گو کہ اس بات کو عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فلسطینی بھی اس شہر کے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہوگا۔ اسرائیلی فوج کا اتوار کے روز کہنا تھا کہ عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر ایک اور راکٹ داغا مگر وہ غزہ میں ہی گر گیا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ مسلسل راکٹ داغے جانے کے واقعات کی وجہ سے غزہ کی پٹی کے ساحل پر ماہی گیری کے لیے محفوظ علاقے کو رقبہ 15 نوٹیکل میل سے کم کر کے 9 نوٹیکل میل تک کر رہا ہے، جس کا اطلاق تا حکم ثانی پیر کی صبح 6 بجے سے عمل میں آ چکا ہے۔
امریکہ ایتھیوپیا پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اپنے علاقے ٹگری میں تنازع ختم کرے جو تقریباً 6 ماہ سے جاری ہے۔ امریکی حکام اریٹریا کی فوج سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس علاقے سے واپس چلی جائے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکہ ایتھیوپیا کے لیے انسانی بھلائی کی امداد کے علاوہ تمام امداد روکنے کا سلسلہ جاری رکھے گا تاکہ ایتھیوپیا کے وزیر اعظم ایبے احمد پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ ملک میں انسانی بھلائی اور انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے افریقی امور رابرٹ گورچ نے وائس آف امریکا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایتھیوپیا میں لڑائی کو ہر صورت بند ہونا چاہیے اور انسانی بھلائی کی کاروائیوں کے لیے رسائی دینا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج منگل کے روز کینیا اور نائجیریا کے اعلی اہلکاروں سے ورچوئل انداز میں ملاقات کر رہے ہیں، جس میں وہ جمہوری حکومتوں کو مضبوط بنانے اور علاقے میں استحکام برقرار رکھنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایتھیوپیا کے وزیر اعظم ایبے احمد نے گزشتہ سال نومبر میں ٹیگری علاقے میں بقول ان کے قانون کا نفاذ کرنے کے لیے کاروائی کا آغاز کرتے ہوئے وفاقی فوج کو حکم دیا تھا کہ وہ ٹگری پیپلز لیبریشن فرنٹ یعنی ٹی پی ایل ایف کے رہنماؤں کو غیر مسلح کر کے حراست میں لے. انہوں نے ٹی پی ایل ایف پر الزام عائد کیا کہ وہ وفاقی فوج کے کیمپوں پر حملہ کر رہا ہے. ایتھیوپیا کے وزیر اعظم احمد اور اریٹیریا کے لیڈروں نے 26 مارچ کو ٹگری سے فوجیں واپس بلانے کا معاہدہ طے کیا تھا, تاہم امریکی حکام کا کہنا ہے کہ فوجوں کی واپسی کے کوئی شواہد نہیں ملے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کے روز وزیر اعظم احمد کو فون کر کے علاقے سے فوجیں فوری طور پر واپس بلانے پر بھی زور دیا تھا. خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا مزید رپورٹوں کے لیے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں. ماحولیات سے متعلق واشنگٹن میں ہونے والی سربراہ کانفرنس میں کون سی نئی تجاویز پیش کی گئیں, اس حوالے سے ماحولیات کے ماہر ڈاکٹر سلیم احمد نے ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری سے گفتگو کی ہے. اس سلسلے کی پہلی رپورٹ آپ پیر کے روز سن چکے ہیں, آج رپورٹ کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں, سماعت فرمائیے.
ماحولیات سے متعلق واشنگٹن میں منعقد ہونے والی سربراہ کانفرنس کے حوالے سے ایک رپورٹ آپ نے پیر کے روز اس پروگرام میں سنی, جس میں ہم نے گفتگو کی تھی ڈاکٹر سلیم احمد سے جو کہ ڈیلاویئر یونیورسٹی میں ماحولیات کے پروفیسر ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اعلان پیرس میں جو اہداف مقرر کیے گئے تھے ان کا حصول تو فی الحال ممکن نہیں ہے, تاہم واشنگٹن سمٹ میں کئی مناسب تجاویز پیش کی گئی ہیں, جن میں ایک سب سے بڑی تجویز یہ ہے کہ ملکوں کو چاہیے کہ وہ اپنی معیشتوں کو ہائیڈروجن کی جانب ڈائیورٹ کریں. جب ان سے سوال کیا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے تو انہوں نے کہا,
ہائیڈروجن کا ایک تو یہ ہے نا کہ وہ آپ گاڑیوں کو بھی ہائیڈروجن پہ, ٹرکس اور جو اسپیشلی یہ جو ہیں جو شپس ہیں, شپس کے بہت زیادہ ڈیزل فیول یوز ہوتا ہے ان میں, اور ابھی فی الحال شپنگ فلیٹ جو ہے اس کے لیے آپ الیکٹرک بیٹریز تو چلا نہیں سکتے, وہ اتنی زیادہ بڑی ہیں, تو ان کے لیے ان کی ٹرانزیشن کے لیے ہائیڈروجن جو ہے وہ ممکن ہے کہ ایک فیول ہو جس میں آپ یہ جو بہت بڑے بڑے ویسلز ہیں وہ آپ چلا سکیں ہائیڈروجن پہ. تو ہائیڈروجن اکانومی کے لیے بہت سارے ڈفرینٹ نئی ٹیکنالوجیز بن رہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ نیچرل گیس جو ہے اس کو آپ کنورٹ کرتے ہیں ہائیڈروجن میں, اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ پانی کو الیکٹرولیسس کے تھرو اس سے بھی ہائیڈروجن ڈیپریٹ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ آپ کو کوئی بہتر الیکٹریسٹی کے لیے ذرائع ملتے ہیں جس کے ساتھ آپ پانی سے ہائیڈروجن پروڈیوس کر سکیں, تو وہ اس میں بھی انویسٹمنٹ اب ہو رہی ہے.
جب پوچھا گیا کہ اس کانفرنس میں دنیا کے دو سب سے زیادہ آبادی والے ملکوں چین اور بھارت نے کوئی نئے کمٹمنٹس نہیں کیے, انہوں نے کہا,
چین نے اب سے قبل کوئی 3-4 مہینے پہلے ایک بہت اہم کمٹمنٹ کی تھی. ان کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ وہ 2060 تک کاربن نیوٹرل ہو جائیں گے, میننگ کہ ان کی کوئی بھی کاربن امیشنز جو ہیں وہ بیلنس ہو جائیں گی, جو کاربن وہ سیکویسٹر کر رہے ہیں کہ واپس وہ زمین میں کاربن ڈال رہے ہیں. سو اس کا یہ جو بہت ہی اہم کمٹمنٹ ہے چین کے لیے, کیونکہ ان کی اکانومی بہت حد تک کوئلے پہ ڈیپینڈنٹ رہی ہے ان کی انرجی سپلائی, تو یہ کرنے کے لیے ان کو تقریباً $3 trillion لگیں گے تب تک پہنچنے کے لیے 2060 میں اپنی یہ سپلائی بدلنے کے لیے. سو چین نے کمٹمنٹ پہلے سے کر دی تھی. بھارت کا جہاں تک تعلق ہے ان کے وہ اپنے آپ کو ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ ان کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ اسی لیول پہ رہیں گی جو یو این کی ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں.
یہ تھے ڈاکٹر سلیم احمد, قمر عباس جعفری, اردو بی او اے, واشنگٹن.
اور آئیے اب آپ کو ایک دلچسپ رپورٹ سنواتے ہیں. امریکہ میں کافی تو ہر شہر میں دن رات پی جاتی ہے, مگر کس شہر کو کافی کلچر کا گڑھ سمجھا جانا چاہیے, اس پر سیئٹل اور نیو یارک سٹی میں مقابلہ ہے. مشہور کافی چین سٹاربکس کا آغاز سیئٹل سے ہوا, لیکن نیو یارک میں رہنے والے کہتے ہیں کہ کافی تو ان کی رگ رگ میں دھوڑتی ہے. مزید تفصیلات بتاتی ہیں سارا زمان.
کسی بھی بڑے شہر کی طرح نیو یارک میں بھی دن کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے.
سنو کافی اینڈ ون بیگل پلیز.
صرف $2 میں ناشتہ کیجیے نیو یارک میں ٹھیلے والوں سے، جو آندھی آئے یا طوفان نیو یارکرز کو صبح بخیر کہنے پہنچ جاتے ہیں۔ دن کا آغاز کرنے کی ایک اور مقبول جگہ دہلی ہے، جو ڈیلیکیٹیسن کا مخفف ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی دکان ہوتی ہے جہاں ضرورت کی تمام اشیاء دستیاب ہوتی ہیں، جیسے چھوٹے موٹے سنیکس، کچھ گرم کھانا اور کافی۔
ہمارے پاس آج تک بہت سے مشہور لوگ آئے ہیں، جیسے سلویسٹر سٹالون اور ہاورڈ سٹرن ہمارے گاہک ہیں، گو کہ وہ کافی نہیں پیتے۔
نیو یارک میں کافی کا ذائقہ لوگوں نے پہلی مرتبہ 17ویں صدی کی شروعات میں چکھا تھا۔ اس وقت اس شہر کا نام نیو ایمسٹرڈیم تھا، جو اسے نیدرلینڈ سے آئے اس کے ڈچ بانیوں نے دیا تھا۔
نیو یارک در حقیقت شمالی امریکہ کا کافی کیپٹل تھا۔ نیو یارک کا کافی کلچر بہت مخصوص ہے کیونکہ یہ ایک ڈچ نو آبادی تھی۔
19ویں صدی تک گرما گرم بھاپ اڑاتا کافی کا کپ چند سینٹ میں مل جاتا تھا۔ ساتھ میں خبریں اور افواہیں بالکل مفت۔ جب کاغذ کے کپ بننے لگے تو کافی ساتھ لے جانا یا کافی ٹو گو معمول بن گیا۔
ہم پچھلے 100 سال سے روزانہ بہترین تازہ کافی کا کپ فراہم کر رہے ہیں۔
الیگزینڈرا بسلارو ایک ایسی کمپنی کے مالک ہیں جو 3 نسلوں سے نیو یارکرز کو کافی پلا رہی ہے۔ 1960 سے نیو یارک میں زیادہ تر کافی کی دکانوں کے مالک یونانی تارکین وطن رہے ہیں، لہٰذا یہ محض اتفاق نہیں کہ کافی کے کپ پر سب سے زیادہ نظر آنے والی علامت امفورا ہے۔ یہ کافی ٹو گو کی اسی طرح علامت ہے جیسے پیلی ٹیکسیاں نیو یارک کی، اور پھر سٹاربکس کی شروعات ہوئی سیاٹل میں۔
سٹاربکس نے کافی کو بہت اچھا روسٹ کیا ہے۔ ان کا روسٹ دوسروں کے مقابلے میں گہرا ہے، اور یہی بات کئی سالوں تک ان کی پہچان تھی۔ ان کی کافی کا معیار اعلیٰ تھا اور وہ اس کو بہت زیادہ روسٹ کرتے تھے۔ انہوں نے ایک طرح سے صارفین کو اپنے برانڈ سے اس طرح مانوس کیا کہ وہ حقیقتاً اسے سراہنے لگے۔
جو نیو یارکرز کافی سے پرسکون انداز میں لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیفے ریجیو ہے، جہاں اطالوی تاریخ اور ثقافت کے رنگ آج بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں کی کافی مشین نیو یارک میں سب سے پرانی ہے۔
اس وقت اسے اندر اور باہر سے کھچا کھچ بھرا ہونا چاہیے، مگر اب سیاح نہیں آتے۔
50 سال سے فیبریزیو یہ کافی شاپ چلا رہے ہیں۔ ان سے پہلے ان کے والدین بھی اتنا ہی عرصہ یہاں موجود رہے۔ یہاں کافی اب بھی روایتی اطالوی طریقے سے ہی تیار کی جاتی ہے۔
یہاں بیٹھ کر کافی پینا اچھا لگتا ہے، اور یہ سوچنا کہ میں ان عظیم شعرا کے ساتھ بیٹھا ہوں جو یہاں آتے تھے اور انہی میز کرسیوں پر بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔
چاہے کسی روایتی جگہ سے خریدا جائے یا بھاگتے دوڑتے کسی ڈیلی سے، کافی کا کپ نیو یارک میں زندگی کا ایک اہم حصہ ضرور ہے۔ نینا وشنیوا کے ساتھ سارا زمان، وائس آف امریکہ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اپریل کا مہینہ شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے 2 تباہ کن حملوں کی یاد دلاتا ہے۔ پہلا حملہ 4 اپریل 2017 کو ہوا، جب اسد کی حکومت نے ادلب کے علاقے میں خان شیخون کے شہر پر کیمیاوی ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ دوسرا حملہ 7 اپریل 2018 کو ڈوما کے شہر پر کیا گیا۔ ان حملوں سے لوگوں کا دم گھٹنے والے اور سانس میں رکاوٹ ڈالنے والے زہر کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں بے گناہ خواتین، مرد اور بچے ہلاک ہو گئے، جبکہ سینکڑوں دوسرے زخمی ہو گئے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جبکہ کیمیاوی ہتھیاروں کے ہولناک مصائب کی صورت میں المناک نتائج سامنے آئے، تو بین الاقوامی برادری نے پہلے تو اس کے استعمال پر پابندی لگا دی اور بعد میں اس کی تیاری اور اس کے ذخیرے کی بھی ممانعت کر دی۔ اسد حکومت کی جانب سے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی اقوام متحدہ اور کیمیاوی ہتھیاروں پر پابندی سے متعلق تنظیم، جسے OPCW کہا جاتا ہے، تصدیق کی گئی ہے۔ شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حالیہ بریفنگ میں عالمی ادارے میں امریکہ کی نمائندہ لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے OPCW اور اس کے تفتیشی شعبوں کی جانب سے غیر جانبدارانہ اور آزادانہ کام کے لیے جاری حمایت کا اعادہ کیا۔ سفیر تھامس گرین فیلڈ نے اس جانب توجہ دلائی کہ OPCW کے رکن ممالک کی آئندہ کانفرنس سے بین الاقوامی برادری کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اسد کی حکومت کو یہ سخت پیغام بھیجے کہ کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال بالکل ناقابل قبول ہے، اور استعمال کی صورت میں اس کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ وہ فیصلہ کن کارروائی کریں اور ایک ایسے مسودے کے حق میں ووٹ دیں جس سے کیمیاوی ہتھیاروں کے بارے میں قانون کے تحت شام کے حقوق اور اس کی مراعات کو معطل کیا جا سکے۔ سلامتی کونسل کے سامنے ڈاکٹر امانی بلور کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے جو برسوں شام میں کام کرتی رہیں، سفیر تھامس گرین فیلڈ نے اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ ڈاکٹر امانی کی زندگی کی بدترین رات وہ تھی جب وہ ایک ہسپتال پہنچی جہاں سیرین گیس کے زیر اثر بچوں کا دم گھٹ رہا تھا۔ سفیر تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ شام کی عورتیں اور بچے انتظار کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ سلامتی کونسل نے یہ کہا ہے کہ کیمیاوی ہتھیاروں کے حملے ناقابل قبول ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم اسد حکومت کو جواب دہ ٹھہرانے کی طاقت رکھتے ہیں، لہذا ہمیں قدم اٹھانا چاہیے اور ہمیں انہیں یہ باور کرا دینا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے پوری طرح اہل ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو بھی آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ اردو ہے، آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام